السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
نے ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لیں۔ یہ پابندیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اقرارداد کے تحت لگائی گئی تھیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت اور نیپال کے وزراء اعظم کے مابین مذاکرات۔ دہشت گردوں کے ذریعے کھلی سرحد کے ناجائز استعمال کی اجازت نہ دینے کے عزم کا اعلان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام میں حزب اختلاف کے مرکزی گروپ نے کہا ہے کہ وہ عبوری فائر بندی کے لیے تیار ہے۔ نیچے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے ایران پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیاں اٹھنے کے بعد تیل اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے اور اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں اور وہ تہران کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، توانائی اور بینکاری سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ اور تفصیل اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ ایران سے پابندیاں اٹھانے کے بارے میں لائے عمل کو حتمی شکل پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہونے والے ایک بین الوزارتی اجلاس میں دی گئی۔ وزارت خزانہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ضمن میں وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بین الوزارتی اجلاس میں پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی روابط کی بحالی کے علاوہ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، بینکنگ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ جوہری توانائی سے متعلق عالمی تنظیم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق رپورٹ کے بعد امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ طویل مذاکرات کے بعد ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ سال ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت تہران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے اقدامات کیے تھے۔ عالمی طاقتوں کا موقف تھا کہ ایران جوہری پروگرام کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن تہران کا کہنا تھا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے سخت تعزیرات عائد ہونے کے بعد کئی عالمی بینکوں نے ایران میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں، جس کے باعث پاکستان کے ایران سے بینکاری تعلقات منقطع ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت شدید متاثر ہوئی تھی۔ عالمی تعزیرات کے خاتمے کے بعد پاکستانی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران سے بینکاری کے تعلقات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے وائس آف امریکہ سے ایک حالیہ گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران سے گیس کی درآمد کے منصوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔
ہماری ایک کانٹریکچوئل کمٹمنٹ ہے ایران کے ساتھ، ہم نے ایک کمرشل کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے جس کی بڑی سیریس پینلٹی کلازز ہیں۔ اب تک تو سینکشنز تھے، ہم اس کانٹریکٹ پر پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ نہ ہم فائنینسنگ ریز کر سکتے تھے سینکشنز کی وجہ سے، نہ ہم اکوپمنٹ لے سکتے تھے، نہ ہی کوئی کانٹریکٹر پائپ لائن بنانے کو تیار تھا۔ تو اب ہم پر کمٹمنٹ ہے کہ ہم وہ پائپ لائن مکمل کریں اور ایران سے کانٹریکٹ کے مطابق گیس حاصل کریں۔ تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور ہم اس گیس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ پوری انرجی مکس کا ایک حصہ ہے، ایل این جی بھی ہے، ایران گیس بھی ہے، ترکمنستان بھی ہے۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ایران پر سے پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد نہ صرف سرکاری سطح پر پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ نجی شعبے میں بھی اس بارے میں پیش رفت ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی طالبان کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعے کو رات گئے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں ایک زیر تعمیر اسکول کو بارودی مواد سے اڑا دیا اور وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر لیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں مشتبہ شدت پسندوں نے حال ہی میں تعمیر کیے گئے ایک اسکول کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا ہے. بتایا جاتا ہے کہ خیسور نامی گاؤں میں یہ اسکول پاکستانی فوج کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا, جسے شدت پسندوں نے بارودی مواد میں دھماکہ کر کے نقصان پہنچایا. تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. طالبان کے ایک مقامی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دھماکے کے بعد اسکول کی تعمیر میں مصروف 18 افراد کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے, جنہیں کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا. دری اسنا پاکستان کے ایک اور قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کے دوران کم از کم 5 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پنڈیالی تحصیل کے علاقہ کڑپا میں ایک چوکی پر حملے کی کوشش کو ناکام بناتی ہوئے فورسز نے ان حملہوروں کو ہلاک کیا تھا اور ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد کیا. دو روز قبل ہی اس علاقے میں شدت پسندوں نے ایک چوکی پر حملہ کر کے مقامی قبائلی پولیس خاصدار فورس کے 7 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا, جبکہ اسی روز مومن ایجنسی کے کور علاقے میں 2 دیگر خاصداروں کو بھی فائرنگ کر کے موت کی گاٹ اتار دیا گیا تھا. ان واقعات کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان سے منسلک جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. ان واقعات کے بعد علاقے میں سیکورٹی فورسز نے مشتبہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کاروائیاں شروع کی تھی, لیکن تاحال کسی قسم کی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. مومن ایجنسی میں سے قبل بھی شدت پسند مہلک حملوں اور تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں, جن کے خلاف سیکورٹی فورسز کاروائیاں بھی کرتی رہی ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جون 2014 سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور پھر خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں شروع کی تھی, جن میں اب تک 3400 ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے سینکڑوں ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بتایا گیا ہے. حکام کے بقول شدت پسندوں کی ایک قابل ذکر تعداد فوجی آپریشن کی وجہ سے دیگر علاقوں یا پھر سڑک پار افغانستان فرار ہو گئی ہے, اور شدت پسندوں کی طرف سے اکا دکا ہونے والی پرتشدد کاروائی یا سیکورٹی فورسز کی آپریشنز کا ردعمل ہے. تاہم ملکی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کرتی آ رہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہے گی. شمیل شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے عبدالرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے بلا ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں 16 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. وہ اس مقدمے میں آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ اس حکم کے خلاف اپیل کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کی ایک ذیلی عدالت نے لال مسجد کے سابق نائب خطیب غازی عبدالرشید کے مقدمہ قتل میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد کی ایک عدالت نے ہفتے کو اس مقدمے میں پرویز مشرف کو عدالت میں حاضری سے استثناء دینے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے مسترد کر دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ وہ ملزم کو گرفتار کر کے 16 مارچ کو عدالت کے روبرو پیش کرے. عبدالرشید جولائی 2007 میں لال مسجد میں ہوئے فوجی آپریشن میں ہلاک ہو گئے تھے اور ان کے لواحقین نے اس واقعے کا مقدمہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف دائر کروا رکھا ہے, جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ آپریشن اس وقت کے آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف کے حکم پر کیا گیا تھا. پرویز مشرف یہ کہتے آئے ہیں کہ مسجد اور اس سے ملحقہ مدرسے جامعہ حفصہ میں شدت پسندوں کی موجودگی کے خلاف اور ریاست کی عملداری کو بحال رکھنے کے لیے یہ فوجی کارروائی دیگر متعلقہ عہدیداروں کی مشاورت سے کی گئی تھی. سابق صدر کے وکلا کی ٹیم میں شامل چوہدری فیصل حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ذیلی عدالت کے فیصلے کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کیا جائے گا.
وہ تو ٹریولنگ کر نہیں سکتے ہیں, ادروائز تو وہ پہلے بھی کورٹس میں پیش ہوتے رہے اور وہ کبھی کورٹ سے کبھی انہوں نے رائے فراہم اختیار کی, ہمیشہ پیش ہوتے رہے.
اسی مقدمے میں اس سے قبل بھی پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, لیکن ملزم نے ان کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کیا جو انہیں کالعدم قرار دے چکی ہے. پرویز مشرف نے اگست 2008 میں صدر پاکستان کے منصب سے مستعفی ہو کر بعد ازاں جلاوطنی اختیار کر لی تھی. 2010 में उन्होंने सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम की और फिर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2013 में मुल्क वापस आए थे। उनके खिलाफ पाकिस्तान में आयन शिकनी के अलावा साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमात भी जेर समात हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत की शिमाली रियासत हरियाणा में जाट बरादरी की तरफ से अपने मुतालबात के हक में शुरू होने वाले मुजाहरे पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर चुके हैं, जिसके बाद रोहतक, भिवानी और झाजर के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उधर भारत ने नेपाल में जलजले की तबाही के बाद तामीर नौ के लिए $250 मिलियन मुख्तस करने का वादा किया है और आमदोरफ्त और बिजली के मनसूबों के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। नेपाल के वजीर आजम दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा होने वाले ताल्लुक को बेहतर बनाने की गरज से भारत के दौरे पर हैं। لیجیے اب پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ شام میں حزب اختلاف کے مرکزی گروپ نے کہا ہے کہ وہ عبوری فائر بندی کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ روس اور شام کی حکومت بھی فائر بندی کا احترام کریں اور جنگ سے تباہ حال ملک میں لڑائی کو ختم کر دیں۔ روس نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ شام میں بقول اس کے دہشت گردوں کے خلاف اپنے فضائی حملوں کو ختم نہیں کرے گا، چاہے عبوری فائر بندی کے لیے بین الاقوامی سمجھوتا بھی طے پا جائے۔ امریکہ اور شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کوشاں دوسرے ملکوں کا کہنا ہے کہ روس کی بمباری کا ہدف باغی ہیں جو بشر الاسد کی حکومت کے خلاف نبردازما ہیں اور داعش نہیں، جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا کے مغربی علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ ٹھکانے پر بمباری کی ہے، جس میں مقامی حکام کے مطابق کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اور امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا کے مغربی علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ ٹھکانے پر بمباری کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے مغربی لیبیا میں داعش کے ایک تربیتی کیمپ پر بمباری کی۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق یہ کیمپ ٹیونس کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ٹرابلس کے مغرب میں سبراتھا قصبے میں جمعے کی صبح کیے گئے اس حملے میں ایک عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ یہ عمارت ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں انتہا پسند گروپ کو فعال سمجھا جاتا ہے۔ پینٹاگان کی ایک نیوز بریفنگ میں جمعے کے روز ترجمان پیٹر کک نے کہا کہ فضائی حملے کا ہدف ایک سینئر لیڈر نور الدین چچانے تھے، جو ٹیونس کے شہری ہیں اور داعش کے فعال کارکن۔ انہیں سبیر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔
We took this action against Sabir in the training camp after determining that both he and the ISIL fighters at these
پینٹاگان کے ترجمان پیٹر کک نے کہا کہ ہم نے سبیر کے خلاف کارروائی کی اور تربیتی کیمپ کو ہدف بنایا، جس سے پہلے اس بات کا تعین کر لیا گیا تھا کہ وہ اور داعش کے جنگجو ان علاقوں عمارتوں میں منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ امریکہ اور خطے میں دوسرے مغربی مفادات پر حملے کیے جائیں۔ سبیر کو ٹیونس میں 18 مارچ 2015 کو بارڈو میوزیم پر مہلک حملے میں ایک مشتبہ کے طور پر بھی نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے ٹیونس اور لیبیا سے داعش کے ساتھ ممکنہ طور پر وابستہ غیر ملکی جنگجوؤں کو دوسرے ملکوں میں آنے جانے کے سلسلے میں بھی اعانت کی۔ ترجمان پیٹر کک کہتے ہیں کہ یہ فضائی حملہ امریکہ کے اس فوجی عزم کی واضح عکاسی ہے کہ داعش جہاں کہیں بھی ہو اس کا پیچھا کیا جائے گا اور انہیں نئے محفوظ ٹھکانے بنانے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلا ہوا باز کے اور ہوا بازوں کے ساتھ جنگی طیاروں نے اس فضائی حملے میں شرکت کی۔ مقامی عہدیدار کہتے ہیں کہ کم سے کم 40 افراد مارے گئے۔ مغربی عہدیداروں نے روزنامہ نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں داعش کے 30 سے زائد رنگ روٹ بھی شامل تھے۔ امریکہ نے حالیہ مہینوں میں لیبیا میں کم سے کم 2 اور مواقع پر حملے کرنے کی بابت تسلیم کیا۔ ان میں ایک وہ کارروائی بھی شامل ہے جس میں ڈرنا شہر میں نومبر میں کیے گئے حملے میں داعش کے ایک سربراہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے اور ہلاکت ہونے کے بعد لیبیا میں افراتفری اور سیاسی بے چینی کا عالم ہے، اور داعش گروپ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں اپنی کارروائی میں اضافہ کر دیا ہے۔
برطانیہ کی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت جاری رکھنے کے بارے میں کرائے جانے والے ریفرینڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی رہائش گاہ کے باہر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کابینہ نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے کہ برطانیہ اصلاح شدہ 28 رکنی یورپی یونین میں اپنی شرکت برقرار رکھے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حتمی فیصلہ برطانوی عوام جون میں کریں گے۔ انہوں نے یورپی یونین کے حق میں مہم جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یوگنڈا کے صدر یوئیری موسیونی اقتدار کے 30 برس کے لیے کرائے جانے والے انتخاب میں فاتح قرار پائے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 61% ووٹ حاصل کیے اور الیکشن کمیشن نے انہیں فاتح قرار دے دیا ہے۔ تاہم اپوزیشن کی ایک جماعت انتخابات کے نتائج کو دھوکہ دہی کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔ موسوینی کے سب سے طاقتور مد مقابل کدزا بسیگیا کو 35% اور اماما امبازی کو 1.4% ووٹ ملے، رائے دہندگان کی شرح 63% رہی۔ ہفتے کے روز بحر الکاہل کے جنوبی جزیرے فیجی میں طوفان سے 900,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان میں ہواؤں کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ حکومت نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور 1 ماہ کے لیے قدرتی آفات کے عرصے کا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مرکز متاثر ہوا، جو وی ٹی لیوو کے مغرب میں طوفان کے مرکز سے قریب تر تھا۔ ہزاروں سوگوار رومن کیتھولک چرچ میں امریکی سپریم کورٹ کے آنجہانی جسٹس اینٹونین سکالیا کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ مؤثر جسٹس تھے۔ نائب صدر جو بائیڈن سمیت بہت سے سینیٹر، سیاستدان اور سرکاری عہدیدار سکالیا کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ وہ 1 ہفتہ پہلے 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سکالیا کے 9 بچوں میں سے ایک پال سکالیا، جو رومن کیتھولک پادری بھی ہیں، سروس کے دوران خطاب کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
علی ظفر اب جلوہ گر ہوں گے عالیہ بھٹ کے ساتھ۔ تفصیل جانیے فکر و فن میں۔
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا۔
راک سٹار علی ظفر کی پیشہ ورانہ مصروفیات لالی ووڈ سے بالی ووڈ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پاکستانی فلم انڈسٹری ہو یا بالی ووڈ، نوجوانوں کے پسندیدہ ایکٹر اور سنگر علی ظفر کی مانگ سرحد کی دونوں جانب یکساں ہے۔
پلٹ میری جان، کچھ میری سن، کچھ اپنی سنا، پلٹ میری جان، تو میرا دن، تو میری صبح، میری خاموشیوں کی صدا، میرے عشق کی تو انتہا۔
بھارتی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ فلم فیئر کے مطابق علی ظفر اپنی نئی فلم میں عالیہ بھٹ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ رنگ دے بسنتی سے شہرت پانے والے کنال کپور بھی فلم کا حصہ ہوں گے۔ سری دیوی کی کم بیک فلم انگلش ونگلش کی ڈائریکٹر گوری شندے کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کا نام ابھی طے نہیں کیا گیا۔ گوری شندے البتہ آج کل خبروں میں ان ہیں، کیونکہ ان کی ایک اور فلم میں شاہ رخ خان عالیہ بھٹ کے ہیرو ہوں گے۔ اس غیر معمولی اور غیر روایتی جوڑی کو کچھ لوگوں نے کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ علی ظفر اور کنال کپور جیسے ہینڈسم اور خوبرو سٹارز کی موجودگی کے باوجود گوری شندے کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم عام طور پر بنائی جانے والی مسالہ فلموں سے بالکل مختلف ہوگی۔
ماں جی مام، اوکے مام، آئی ول بیٹ۔
ہاں ماں، میں بائک چلا رہا ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔
علی ظفر اب تک بالی ووڈ کی 7 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں، جن میں تیرے بن لادن، چشمے بد دور، میرے برادر کی دلہن اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں۔ علی ظفر ان دنوں اپنی پہلی پاکستانی فلم دیوسائی کی پروڈکشن میں مصروف ہیں، جبکہ عالیہ بھٹ زور و شور سے اپنی آنے والی فلم کپور اینڈ سنز کی پروموشن میں مصروف ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عالیہ کی اس فلم میں بھی ان کے مقابل
چوتھا سالانہ ادبی میلہ آج لاہور میں شروع ہو گیا ہے. سیکیورٹی خدشات کے باعث اس تقریب کے مقام کو الحمرا آرٹ سینٹر سے تبدیل کر کے ایک مقامی ہوٹل میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دورانیے میں ایک دن کی کمی کر دی گئی ہے. اس میلے میں پاکستان اور دنیا بھر سے اردو کی ممتاز ادبی شخصیات شریک ہیں. پہلے دن کی تقریبات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں لاہور سے افضل رحمان.
ہفتے کو چوتھے لاہور ادبی میلے کے پہلے روز کی تقریبات الحمرا آرٹ سینٹر کے ہالز کے بجائے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئیں، جہاں صبح ہی سے بڑی تعداد میں لوگ اس میلے کی مختلف نشستوں میں ماہرین فن، دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کے خیالات سننے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے نہ صرف اس ادبی میلے کے انعقاد کا مقام تبدیل ہوا بلکہ یہ بنیادی طور پر 3 روز کا فیسٹیول تھا جو اب 2 دن پر محیط رہ گیا ہے. میلے کے پہلے دن 25 نشستیں ہوئیں اور آخر میں رات کو اے آر گرنی کا ڈرامہ لو لیٹرز پیش کیا گیا. پاکستان کے علاوہ بھارت، سری لنکا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ اور افغانستان سے مہمان اس ادبی میلے میں شریک ہیں. میلے کا آغاز صبح جس نشست سے ہوا اس میں بھارتی معروف فلمی اداکارہ شرمیلا ٹیگور شریک تھیں. بعد ازاں ایک نشست میں جنوبی افریقہ کی ناول نگار زوکسوا وانر نے انگریزی زبان کے پاکستانی ناول نگار محمد حنیف کے ہمراہ ہوز نیریٹو از اٹ اینی وے کے عنوان سے ادبی نشست میں حصہ لیا. بنگلہ دیش کی اینتھروپالوجی کی پروفیسر دینا صدیقی، بھارت کی جواہر لال یونیورسٹی میں ماڈرن ہسٹری کی پروفیسر تانیکا سرکار سمیت بڑی تعداد میں غیر ملکی مہمان ہفتے کو مختلف نشستوں میں پاکستانی میزبانوں کے ہمراہ شریک رہے. اینتھنی لیوٹ کا تعلق برطانیہ سے ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا
I think it's been a very interesting festival, but there has been some interesting and thought-provoking lectures and series of talks.
Anthony Levitt کہہ رہے تھے کہ وہ چینی فائن آرٹس کے ڈیلر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا دلچسپ میلہ ہے، بہت سی خیال انگیز، معلوماتی اور دلچسپ بحثیں ان کے بقول ہوئی ہیں. اس میلے میں شریک ایک پاکستانی خاتون نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
میرا نام شاہینہ ایوب بھٹی ہے، میں پروفیسر ہوں امریکن لٹریچر کی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں، اور میں ہر سال یہ اٹینڈ کرتی ہوں لاہور لٹری فیسٹیول، اور اس دفعہ میں نے ابھی تک ایک سیشن اٹینڈ کیا ہے جو کہ ہیروز پہ تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. وہ نوجوان ہمارے بہت اچھا بولے ہیں، ان میں ایک بلوچستان کے سینیٹر صاحب تھے، ایک وہ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، اور 2 خواتین تھیں جو کہ کے پی کے میں کام کر چکی ہوئی ہیں. تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان میں ایک تھے جو بزنس مین ہیں، جنہوں نے اپنے جوتے بنانے شروع کیے تھے، اور وہ ابھی 41 ملکوں میں ان کے جو بنائے ہوئے جوتے ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے، ہم سب لوگوں کو مل بیٹھ کے بہت چیزیں سوچتے ہیں ہم، اور امید ہے کہ ان میں سے بہت سارے خیالات پہ عمل بھی ہو سکے گا. ماحول بہت اچھا ہے. 2-3 دن پہلے یہ کچھ افواہ نکلی تھی کہ شاید یہ کینسل کر رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے اس کی وینیو بھی چینج کیا الحمرا سے اواری ہوٹل، لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے. بچے بچیاں سارے ہیں، ہماری عمر کے بزرگ بھی ہیں، ہم سے بڑے بھی ہیں لوگ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور مل کے سن بھی رہے ہیں اور آپس میں بھی مل جل رہے ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو اسلام آباد سے خاص اس کے لیے آئے ہیں.
یہ ایک ادیبہ ہیں.
میرا نام سلمہ آوان ہے اور میں رائٹر ہوں. تقریباً میں نے 22 بکس لکھی ہیں، اینڈ آئی فیل دیٹ کہ اس طرح کے یہ جو ہمارے ملک جن فیزز میں سے گزر رہا ہے اس میں ایسے فیسٹیولس کا ہونا بہت ضروری ہے. جسٹ وی شوڈ گیو اے میسج ٹو دا ورلڈ دیٹ وی آر اے نیشن آف پیس، اور ضرورت ہے لوگوں کو ان کا مورالٹی ان کی اونچا کرنے کی، ان کو بتانے کی، پیس کا میسج دینے کی، لٹریچر سے آگاہی کی، یہ بہت ضروری ہے. اور باقی لوگوں جو دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اس فیز میں سے ہم لوگوں نے انشاءاللہ نکل جانا ہے. اور اب فیز از کمنگ جب کہ ہم ایک پیسفل نیشن کی طرح سے ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز ہماری روٹین کا حصہ ہوں.
نوجوان اس میلے میں بڑی تعداد میں شریک تھے. کچھ نوجوانوں سے ہونے والی گفتگو.
اسٹینڈرڈ ہے پھر بھی بہت اچھا ہے. پھر بھی سارے اسپیکرز آئے ہوئے ہیں تو اتنا ہی سننے کے لیے مل رہا ہے. بڑا انٹلیکچوئل ہے، انٹرسٹنگ ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے ہمیں. کافی اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہے ہمارا.
میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں کسی بھی چیز کا ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو جنرل پبلک، جو عام چلتا بندہ آرام سے الحمرا میں آ جاتا تھا، وہ ایکسکلوڈ ہو گیا، جو کہ ایک بہت ہی بری چیز ہے، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اسپیکرس کو ایک لبرٹی ملی ہے کہ وہ بالکل اوپنلی وہ بھی بات کہہ سکتے ہیں جو پہلے الحمرا میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے.
پاکستان کی بہت سی اہم شخصیات اس میلے میں حصہ لے رہی ہیں. حمید ہارون، کشور ناہید، خالد احمد، مسعود اشر، آئیے رحمان، کامران لاشاری، نیر علی دادا، عارفہ سیدہ، سلیمہ ہاشمی، امجد اسلام امجد، مومنہ اعجاز الدین، نوید شہزاد سمیت درجنوں زندگی کے مختلف شعبوں کے اہم افراد اس فیسٹیول کا حصہ ہیں. ہفتے کو جس طرح اس میلے میں ایک بھرپور پروگرام پیش کیا گیا، اسی طرح کا بھرپور پروگرام دوسرے اور آخری روز بھی پیش کیا جانا ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
ایک اندازے کے مطابق سن 2015 میں کرسمس کی تعطیلات کے موسم میں صرف امریکہ میں 10 لاکھ سے زیادہ ڈرونز فروخت ہوئے تھے. ڈرونز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی تیزی سے گرتی ہوئی قیمتوں نے اس جدید ٹیکنالوجی سے منسلک امکانی خطرات پر خدشات میں اضافہ کر دیا ہے. اس بارے میں لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری ریجویل کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق یہ ایک ڈرون پر جھپٹنے والے عقاب کی آواز ہے جو اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر نیچے لا رہا ہے. یہ ایک ہائی ٹیک مسئلے سے نمٹنے کے لیے کم تر سطح کا تکنیکی حل ہے جس پر نیدرلینڈ کی پولیس سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. وہ ان ڈرونز کے خلاف عقابوں کا استعمال کر رہی ہے جو ممنوع فضائی حدود یا کسی عوامی تقریب کے اوپر اپنی پرواز کے ذریعے خطرے کا سبب بن رہے ہیں. ڈرونز کو عقابوں کے ذریعے دبوچنے کا تصور پیش کرنے والے سیور ہوگن ڈون کہتے ہیں کہ اس کاروائی میں عقابوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے.
The birds are naturally protected from bites of prey by scales and their talons.
اپنے نوکیلے پنجوں پر موجود مخصوص انداز کی سخت کھال کی وجہ سے اپنے شکار کے جوابی حملے سے قدرتی طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں. ان دنوں عام استعمال کے سستے ڈرون تقریباً $50 یا اس سے کچھ زیادہ قیمت پر مل جاتے ہیں. امریکہ میں قائم ایک ادارے ایرو کنیٹکس سے منسلک ڈرونز کے ماہر ہلسی اسمتھ انتباہ کرتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد اس ٹیکنالوجی سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں
A toy drone can be utilized just to provide fear regardless of actually instigating some sort of terrorist attack or otherwise. It could be
کسی قسم کے اصل دہشت گرد حملے یا اسی نوعیت کی کسی اور سرگرمی سے قطع نظر ایک کھلونا نما ڈرون کو محض خوف و ہراس پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ حادثاتی طور پر لوگوں کے ہجوم میں بھی گھس سکتا ہے. اسمتھ کہتے ہیں کہ ہوا بازی کے لیے ڈرونز ایک سب سے بڑا خطرہ ہیں.
In the event of a collision between a toy drone and a helicopter, such as an emergency medical helicopter or otherwise, it would ultimately prove into a fatality. As you evaluate the same structure of a
drone or a helicopter کے درمیان تصادم کی صورت میں، مثلا اگر وہ ایمرجنسی میڈیکل ہیلیکاپٹر ہو یا کسی اور نوعیت کا ہیلیکاپٹر، تو اس ٹکر کا نتیجہ ہلاکت خیز ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اگر ایک کھلونا نما ڈرون کسی برطانوی ایئر لائنز کی پرواز یا امریکن ایئر لائنز کی پرواز سے اس وقت ٹکرا جاتا ہے جب وہ اڑان بھر رہے ہوں، تو اس کا تباہ کن نتیجہ طیارے کے انجن کے خراب ہونے کی شکل میں نکل سکتا ہے. لیکن دوسری جانب ڈرونز کے بہت سے اچھے امکانی پہلو بھی ہیں. اس مہینے کے شروع میں بہتر کاموں کے لیے ڈرونز کے عنوان سے دبئی میں ہونے والے دوسرے سالانہ مقابلے میں اسی پہلو پر توجہ مرکوز رکھی گئی تھی کہ ڈرون ٹیکنالوجی کیا فائدے پہنچا سکتی ہے. مقابلہ جیتنے والے طالب محمد الہانی نے ایک ایسا ڈرون ڈیزائن کیا تھا جس کے ذریعے تیل اور گیس کی پائپ لائنوں میں خطرناک اخراج کو دور بیٹھے بند کیا جا سکتا ہے.
احنا حبينا ناخذ خطوه اكثر في هذا المجال ونبني طائره لا تبحث عن تسريبات فقط
بل هم كيسه ڈرون بنانا چاہتے تھے جو نہ صرف تیل اور گیس کے اخراج کا پتہ چلا سکے بلکہ وہ موقع پر جا کر اس کی مرمت بھی کر سکے اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکے یہ الفاظ تھے طالب محمد الہانی کے ہلسی سمتھ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے مثبت امکانات بہت زیادہ ہیں
Imagine being able to move defibrillators to heart attack victims faster than ever before possible. Imagine the ability to keep construction workers from having to climb roofs to be able to do an inspection.
آپ ذرا تصور کیجئے کہ اب ہارٹ اٹیک کے مریض تک دل کی دھڑکنیں بحال کرنے والے آلے کو اتنی جلدی پہنچانا ممکن ہو جائے گا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا. تصور کیجئے کہ تعمیراتی کارکنوں کو طوفان کے بعد معائنے کے لیے چھت پر چڑھنے کے تردد سے بچانے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے اور یہ تصور کیجئے کہ آپ کسی جنگل یا دوسری کھلی جگہ پر گم ہونے والے بچے کو تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے جہاں آپ ایسا جہاز نہیں اڑا سکتے جسے انسان چلا رہا ہو. ماہرین کہتے ہیں کہ اب جبکہ یہ صنعت تیزی سے پھیل رہی ہے ڈرونز کے ممکنہ فائدوں اور امکانی نقصانات کو ابھی تک سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان نے ایران پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیاں اٹھنے کے بعد تیل اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے اور اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں اور وہ تہران کے ساتھ تجارت, سرمایہ کاری, ٹیکنالوجی, توانائی اور بینک کاری سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستانی طالبان کے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعے کو رات دیر گئے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں ایک زیر تعمیر اسکول کو بارودی مواد سے اڑا دیا اور وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر لیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا. اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پاکستان کے صوبے سندھ کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی علامتی ہڑتال آج دوسرے روز میں داخل ہو گئی. ایم کیو ایم اپنی پارٹی کے قائد الطاف حسین پر عائد میڈیا پر پابندیاں اٹھانے کے لیے چار روزہ ہڑتال پر ہے. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
ہفتے کو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی چار روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا دوسرا دن ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کارکن اپنے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر کو نشر کرنے پر عائد پابندی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جمعے کو شروع ہوا تھا اور 22 فروری تک جاری رہے گا. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
دوسرے دن ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں عوام اس میں شریک ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شہر کراچی کے لوگ الطاف حسین کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ایم کیو ایم کے بانی قائد تحریک الطاف حسین سے جنون کی حد تک واپس کرتے ہیں. اور ایم کیو ایم جو کراچی 85% مینڈیٹ اپنے پاس کی ہے اور اس کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی ہے, ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سے میڈیا پہ پابندی کو غیر جمہوری, غیر اخلاقی, غیر قانونی اقدام سمجھتی ہے اور تمام دیدہ و نادیدہ قوتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی قائد تحریک الطاف حسین پر میڈیا کی پابندی ختم کی جائے.
ڈاکٹر ہما بقائی نے وائس آف امریکہ سے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
یہ بات ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر حسین صاحب کا آج بھی اتنا ہولڈ ہے کہ اگر انہوں نے اس حوالے سے تحفظ اٹھایا ہے کہ ان کی اسپیچز کے اوپر قدغن کے حوالے سے رابطہ کمیٹی نے کچھ نہیں کیا تو تمام چیزیں بروئے کار سائڈ پہ رکھ کر اس کے حوالے سے ٹوکن اسٹرائک ہو رہی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اسپیچز جب کھلیں گی اور اگر کھلیں گی اور کھل جانی چاہیے کیونکہ جو لارجر کانٹیکسٹ ہے اگر آپ سیدھے مفتیش دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اور لیڈرز نے بھی اس سے زیادہ مشکل اور غلط تقریریں کی ہیں اور وہ ابھی بھی کھلے عام ٹی وی پہ ہر جگہ بات کر رہے ہیں, اگر اس پیرائے میں دیکھیں تو یہ پابندی غلط ہے. لیکن اگر یہ پابندی اٹھے گی تو مسئلہ ایم کے ایم کو ہی ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا.
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر نشر کرنے پر پابندی, اشتعال انگیز بیانات سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز مسلح افراد نے نیم فوجی دستے پر حملہ کر دیا جس میں ایک سرکاری تربیتی مرکز میں داخل ہونے سے پہلے دو فوجی ہلاک ہو گئے. مرکز میں 100 افراد موجود تھے. سری نگر کے نواح میں کشمیر پر بھارتی حکمرانی کے خلاف سرگرم عسکریت پسندوں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے قافلے پر حملہ کیا. بعد میں نیم فوجی دستے نے انہیں روکا اور بندوقوں سے لڑائی شروع ہو گئی. علاقے میں انسپیکٹر جنرل پولیس جاوید گیلانی نے بتایا کہ ابتدائی حملے میں سی آر پی ایف کے دو اہلکار ہلاک جبکہ 10 دیگر زخمی ہو گئے. گیلانی نے بتایا کہ مرکز میں موجود تمام سویلینز کو نکال لیا گیا ہے. بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی طرف سے اپنے مطالبات کے حق میں شروع ہونے والے مظاہرے پرتشدد صورت اختیار کر چکے ہیں جس کے بعد روہتک بھیوانی اور جھاجر کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ نے مظاہرین کو پرامن رہنے کی درخواست کی ہے جبکہ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں ہریانہ کی صورتحال کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں ہر مسئلے کا حل بات چیت اور مذاکرات میں ہوتا ہے. بھارت نے نیپال میں زلزلے کی تباہی کے بعد تعمیر نو کے لیے $250 ملین مختص کرنے کا وعدہ کیا ہے اور آمد و رفت اور بجلی کے منصوبوں کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. بھارت اور نیپال دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی جانب سے مشترکہ سرحد کا غلط استعمال روکنے کے لیے سیکیورٹی کے شعبے میں اپنے تعاون میں اضافہ کریں گے. نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نیپالی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ نیپال کا استحکام بھارت کی سیکیورٹی سے منسلک ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
بھارت اور نیپال کے وزراء اعظم نریندر مودی اور کے پی شرما اولی کے مابین حیدرآباد ہاؤس میں وفود سطح کے مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے دوران باہمی رشتوں پر جو کہ حالیہ مہینوں میں کشیدہ ہو گئے تھے تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا. اس کے علاوہ دونوں وزراء اعظم نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی. مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نیپال میں استحکام بھارت کی سلامتی سے وابستہ ہے. بھارت اور نیپال دہشت گردوں اور مجرموں کے ذریعے دونوں ملکوں کے مابین کھلی سرحد کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیں گے.
نیپال کی استھرتا بھارت کی سرکشا سے جڑی ہوئی ہے. پردھان منتری اولی اور میں اس بات سے بھی سہمت ہیں کہ دونوں دیش بڑھتے ہوئے اتیواد اور آتنکواد سے اتپن خطروں کا مل کر مقابلہ کریں گے.
نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کی سیکورٹی ایجنسیاں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کریں گی. نیپال میں امن استحکام اور ترقی دونوں ملکوں کی ترجیحات میں شامل ہیں. جبکہ نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے کہا کہ ان کے دورے کا اصل مقصد گزشتہ کچھ مہینوں میں دونوں ملکوں میں پیدا ہو جانے والی غلط فہمی کو دور کرنا ہے. بھارت نیپال کا سب سے بڑا تجارتی شریک کار ہے اور بھارت کے معاشی قوت کی حیثیت سے ابھرنے سے نیپال کو ترغیب حاصل ہوتی ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملک آپسی تبادلہ خیال جاری رکھیں گے تاکہ باہمی رشتوں سے دونوں کو فائدہ پہنچے. یاد رہے کہ نیپال میں نیا آئین نافذ ہونے کے بعد مدھیشی یعنی غیر پہاڑی عوام نے کئی ماہ تک احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا. سرحد پر کشیدگی پیدا ہو گئی اور بھارت سے ضروری اشیاء لے کر جانے والے سینکڑوں ٹرک بھارتی سرحد کے اندر کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے نیپال میں لازمی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی. نیپال نے الزام عائد کیا کہ بھارت نے جان بوجھ کر سپلائی روک دی. اس نے دھمکی دی کہ اگر بھارت کا رویہ نہیں بدلا تو وہ چین کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا. بھارت نے نیپال کے الزام کی تردید کی اور کہا کہ ٹرک ڈرائیور سلامتی خدشات کے پیش نظر نیپال کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اکتوبر میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد کے پی شرما اولی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے. ان کے ہمراہ 77 رکنی وفد بھی آیا ہوا ہے. اس دورے کا مقصد باہمی تعلقات کو استوار کرنا ہے. وزیر اعظم مودی سے ان کی ملاقات سے قبل وزیر خارجہ سشما سوراج نے ان سے ملاقات کی. اس دورے میں دونوں ملکوں کے مابین 9 معاہدے بھی ہوئے جو سڑک فنون لطیفہ ثقافت اور ریلوے کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے آگہی پیدا کرنے کی مہم شروع کی ہے. یو ایس ایڈ کی مالی معاونت سے لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع جنگلی علاقے میں یہ مہم چلائی جائے گی. مزید تفصیلات مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یا یو ایس ایڈ کے تعاون سے ایک منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے. جس میں مقامی لوگوں کو جنگلی حیات کو محفوظ بنانے سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی. اس منصوبے کے تحت ضلع ہٹیاں بالا میں کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی سے ملحقہ علاقے قاضی ناگ میں نسل کی معدومی کے خطرے سے دو چار مار خور، برفانی ریچھ، مرغ زری، کستوری ہرن جیسے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں مقامی آبادی کو ترغیب اور تربیت دی جائے گی. حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے باڑ لگائے جانے سے بھی جانوروں کی بقا کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں. پاکستانی کشمیر کے سیکٹری جنگلات و جنگلی حیات فرد میر نے وائس آف امریکہ کو اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
ہم نے یہاں جو قاضی ناگ کا ایریا ہے، یہاں پہ جو ہمارا جو وائلڈ لائف ہے وہ ایکسٹنکٹ کی اسٹیج کے اوپر جو وائلڈ لائف ہے اس کو ہم نے بچانے کے لیے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ، چونکہ یہاں جو سوسائٹی ہے ہماری سول سوسائٹی ہے وہ بڑی وائبرنٹ تھی اور بڑی ویجیلنٹلی انہوں نے ہمیں پرسو کیا اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے. اس اویئرنیس کی کمپین کو انشاءاللہ وٹالہ اور ممبر تک جو ہے وہ لے کے جائیں گے.
اس منصوبے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اس پیغام کو زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچا کر جنگلی حیات کے بچاؤ میں اپنا کردار ادا کر سکیں. پاکستانی کشمیر میں بعض قیمتی اور نایاب نسل کی جنگلی حیات پائی جاتی ہیں جنہیں معدوم ہونے سے بچانے کے لیے یہاں 3 سال کے لیے شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اب بھی مختلف علاقوں سے غیر قانونی شکار کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں. شام میں حزب اختلاف کے مرکزی گروپ نے کہا ہے کہ وہ عبوری فائر بندی کے لیے تیار ہے بشرطے کہ روس اور شام کی حکومت بھی فائر بندی کا احترام کریں اور جنگ سے تباہ الملک میں لڑائی کو ختم کر دیں. روس نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ شام میں بقول اس کے دہشت گردوں کے خلاف اپنے فضائی حملوں کو ختم نہیں کرے گا، چاہے عبوری فائر بندی کے لیے بین الاقوامی سمجھوتا بھی طے پا جائے. امریکہ اور شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کوشاں دوسرے ملکوں کا کہنا ہے کہ روس کی بمباری کا ہدف باغی ہیں جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نبرد آزما ہیں اور داعش نہیں جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ٹیلی فون پر شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. جان کیری اب اردن جا رہے ہیں جہاں وہ شاہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے. جان کیری نے کہا ہے کہ ہر کوئی معاملے کی سنجیدگی کو تسلیم کرتا ہے اور اب بھی بہت کام کرنا باقی ہے. امریکہ کے جنگی طیاروں نے لیبیا کے مغربی علاقے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ایک مبینہ ٹھکانے پر بمباری کی ہے جس میں مقامی حکام کے مطابق کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی طیاروں نے جمعے کو دارالحکومت ترابلس کے مغرب میں واقع قصبے سبراتا میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا. بمباری کا نشانہ بننے والا علاقہ تیونس کی سرحد کے نزدیک واقع ہے جہاں حالیہ مہینوں کے دوران داعش کے جنگجو خاصے سرگرم رہے ہیں. سبراتا کے میئر حسین الدابادی نے خبر رسائی ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکی طیاروں نے جمعے کو السب شہر کے علاقے قصر تلیل میں واقع ایک عمارت کو نشانہ بنایا جہاں غیر ملکی مزدور مقیم تھے. میئر کے مطابق حملے میں 41 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے. مرنے والوں میں لیبیا کا ایک شہری اور 2 خواتین بھی شامل ہیں. گزشتہ 3 ماہ کے دوران لیبیا پر امریکہ کا یہ دوسرا فضائی حملہ ہے. اس سے قبل گزشتہ سال نومبر میں امریکی طیاروں نے لیبیا کے دوسرے کنارے پر مصر کی سرحد کے نزدیک واقع قصبے درنا میں بمباری کی تھی جس میں داعش کا ایک اہم عراقی کمانڈر اور لیبیا میں شدت پسند تنظیم کی کاروائیوں کا نگران وسام نجم عبدالزید الزبیدی ہلاک ہو گیا تھا. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت جاری رکھنے کے بارے میں کرائے جانے والے ریفرینڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کر دی ہے. وزیر اعظم نے اپنی رہائش گاہ کے باہر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کابینہ نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے کہ برطانیہ اصلاح شدہ 28 رکنی یورپی یونین میں اپنی شرکت برقرار رکھے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حتمی فیصلہ برطانوی عوام جون میں کریں گے. انہوں نے یورپی یونین کے حق میں مہم جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا. یوگنڈا کے صدارتی انتخاب میں جس میں 8 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، صدر موسیویني جو گزشتہ 30 برسوں سے اقتدار میں ہیں ایک دفعہ پھر ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. وہ آئندہ کم از کم 5 برس تک صدر کے عہدے پر فائز رہیں گے اور الیکشن کمیشن نے انہیں فاتح قرار دیا. تاہم اپوزیشن کی ایک جماعت انتخابات کے نتائج کو دھوکہ دہی کا نتیجہ قرار دے رہی ہے. اس بارے میں تفصیلات جل کریک کی رپورٹ میں شہناز نفیس پیش کرتے ہیں.
یوگینڈا میں قانون کے تحت ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر اندر نتائج کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین بادرو کیگنڈو نے ہفتے کی دوپہر صدر یوویری مسوینی کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، امیدوار یوویری مسوینی نے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کی حمایت میں 50% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، اس لیے کمیشن یوویری مسوینی کا یوگینڈا کے نئے صدر کے طور پر اعلان کرتی ہے۔ اس اعلان سے نیشنل ریزسٹنس موومنٹ کے حامیوں کو خاص طور پر خوشی ہوئی ہے۔ 58 سالہ سیرا نامی ایک خاتون کے الفاظ،
I'm very happy, very, very happy, extremely happy, because I like the president. I like his ways of doing things, of handling things.
میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے یہ صدر پسند ہیں۔ وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں اور جس طرح مسائل سے نمٹتے ہیں وہ مجھے پسند ہے۔ وہ بالکل والد کی طرح ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے رہنما کیزا بسیجی کے ایک حمایتی کا کہنا تھا،
I'm not really sure if the elections were free and fair. As a Ugandan, I'm not happy with the process. But, you know,
مجھے نہیں معلوم کہ یہ انتخابات کس حد تک صاف و شفاف تھے۔ بطور یوگینڈا کے ایک شہری کے میں اس عمل سے خوش نہیں ہوں۔ یہاں پر صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں ہے، ہمیں اظہار آزادی کا حق حاصل نہیں ہے۔ کمیشن کے مطابق 63.5% لوگوں نے جمعرات کے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ مسوینی 1986 سے یوگینڈا کے صدر ہیں۔ جب ان کی نیشنل ریزسٹنس آرمی نے زبردستی یوگینڈا کا کنٹرول حاصل کر کے ایک عرصے سے جاری گوریلا جنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز بحر الکاہل کے جنوبی جزیرے فیجی میں طوفان سے 900,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان میں ہواؤں کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ حکومت نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور ایک ماہ کے لیے قدرتی آفات کے عرصے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے ٹائفون وارننگ سینٹر کے مطابق کیٹیگری 5 کا طوفان ونسٹن 330 جزائر میں سے سب سے بڑے جزیرے ویٹی لیوو کے شمالی ساحل سے ٹکرایا۔ سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مرکز متاثر ہوا جو ویٹی لیوو کے مغرب میں طوفان کے مرکز سے قریب تر تھا۔ فیجی کا دارالحکومت جزیرے کے جنوب میں ہے۔ وہاں تیز ہوائیں چلیں مگر وہ براہ راست طوفان کے راستے میں نہیں تھا۔ مقامی خبروں کے مطابق طوفان سے بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی اور املاک کو بھی کچھ نقصان پہنچا۔ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ لوگوں کے گھر سے نکل کر پناہ لینے کے سینکڑوں مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں سوگوار رومن کیتھولک چرچ میں امریکی سپریم کورٹ کے آن جہانی جسٹس اینٹونین سکالیا کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ مؤثر جسٹس تھے۔ نائب صدر جو بائیڈن سمیت بہت سے سینئر سیاستدان اور سرکاری عہدیدار سکالیا کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ وہ ایک ہفتہ پہلے 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سکالیا کے 9 بچوں میں سے ایک پال سکالیا، جو رومن کیتھولک پادری بھی ہیں، سروس کے دوران خطاب کریں گے۔ جمعے کی شام سکالیا کا تابوت امریکی دارالحکومت میں کانگریس کی عمارت کے قریب سپریم کورٹ کے گریٹ ہال میں رکھ دیا گیا تھا اور سوگوار قطاروں میں ان کا آخری دیدار کرتے رہے۔ صدر باراک اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما نے بھی اسی دوران آنجانے جسٹس کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما کیوبا کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ وہ خاتون اول کے ہمراہ آئندہ ماہ ہوانہ جا رہے ہیں۔ صدر اوباما کا یہ دورہ تقریباً 90 برسوں میں پہلی بار کسی امریکی صدر کا کیوبا کا دورہ ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ کیوبا کے صدر راؤل کاسترو سے تبادلہ خیال کریں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر کیسے برقرار رکھا جائے، لیکن صدر نے مزید کہا کہ سنجیدہ نوعیت کے اختلافات کے بارے میں وہ نرم انداز میں کیوبا کی حکومت سے بات کریں گے، جن میں جمہوریت اور انسانی حقوق جیسے امور شامل ہیں۔ صدر نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان کئی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوگا، جن کے تحت تجارت کو آسان بنانا اور کیوبا کی عوام کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کو بہتر کرنا اور کاروبار کے آغاز کو آسان بنانا شامل ہے۔ ایسے میں جب صدارتی انتخابی مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے، دو امریکی ریاستوں میں ووٹر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدواروں کی سبقت کو مزید واضح کر دیں گے، جب جنوبی کیرولائنا میں ریپبلکن پرائمری اور نویڈا میں ڈیموکریٹک کاکس منعقد ہونے والے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ساؤتھ کیرولائنا میں ریپبلکن پارٹی کے ابتدائی انتخابات میں صفے اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے پوپ فرانسس کے بیان پر رد عمل کا تنازع ان کے لیے ووٹوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے فرانسس کا یہ دعویٰ رد کر دیا تھا کہ ان کا ترک وطن کرنے والوں کو روکنے کے لیے میکسیکو اور امریکہ کے درمیان دیوار تعمیر کرنے کی تجویز دینا ایک عیسائی ہونے کی دلیل نہیں۔ ساؤتھ کیرولائنا میں ووٹروں کی بڑی تعداد ایونجیلیکل مسیحیوں کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ، ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، تمام ہزاروں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ لوگ ووٹ تو ڈالیں مگر ایپل کمپنی کی حمایت نہ کریں۔ ٹرمپ نے ایپل کے بائیکاٹ کے لیے کہا ہے کیونکہ اس نے گزشتہ برس بڑے پیمانے پر لوگوں کے قتل کی چھان بین میں مدد کے لیے عدالت کے حکم کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ایپل کا کہنا ہے کہ مسلح شخص کے آئی فون سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنانا تمام صارفین کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ اسی دوران ٹرمپ کے ایک حریف سینیٹر مارکو روبیو کو ساؤتھ کیرولائنا کی مقبول ریپبلکن گورنر نکی ہالی کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ حمایت انہیں ٹرمپ پر سبقت دلا سکے گی۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن نیویڈا کاکس میں رائے عامہ کے جائزوں میں سینیٹر برنی سینڈرز پر حاصل برتری برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جمعے کی شب کلنٹن نے کاکس کے ووٹروں پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ نومبر کے انتخابات میں ریپبلکن امیدوار کے خلاف وہ درست امیدوار ثابت ہوں گی۔ اگر کل وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں خواہ ریپبلکن امیدوار کوئی بھی ہو ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور ان کے لیے جدوجہد کروں گی۔ جو بات میں چاہتی ہوں کہ آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ ریپبلکن برسوں سے میرے پیچھے ہیں اور میں اب بھی ثابت قدم ہوں۔ نامزدگی کے لیے کلنٹن کے مد مقابل سینیٹر برنی سینڈرز ہیں جو نیویڈا میں ایک چونکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائےعامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ اس مغربی ریاست میں ہلری کلنٹن کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ نیویڈا میں ڈیموکریٹک کاکس کے ایک ہفتے بعد ساؤتھ کیرولائنا میں ڈیموکریٹک پارٹی کا ابتدائی انتخاب ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی۔ پھر کار فون متعارف کروایا گیا اور دو یا تین عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے۔ ہوا یہ کہ چلی کی تین طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولین اروانا کہتی ہیں، پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کیمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا۔ ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی۔ موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے آنٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Ha sido el proyecto más increíble que he visto en mi vida. Ellas trajeron un prototipo, el prototipo funcionaba y ahí el tema cambió.
Maine apni zindagi mein itna hairan kun project nahi dekha. Wo iska namuna mere paas lekar aayi aur is model ne kaam karna shuru kar diya aur tab ekdam sab badal gaya. Kam se kam mere nukta nazar mein. چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا، اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی۔ فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور بھلا کیوں؟ ایولین اروانا کہتی ہیں،
Entonces, buscando un lugar donde poder conectar el notebook que está sin energía y los celulares, no pillamos nada porque todos
notebook estaban... Notebook charge karne ke liye ya mobile phone ko charge karne ke liye koi outlet dhoondna bahut mushkil tha. Kyunki itne bahut se talib ilm aur sab apni devices charge karne ke liye outlet ki talash mein. Bas ek pagalpan sa lagta hai. Magar paudhe to har jagah maujood hain. Bas unki tawanai tak bio circuit pahunchane ki zarurat hai. Camila Rupsich kehti hain,
O sea que hay un ciclo completo de la planta y al hacer ese ciclo nosotros decidimos incorporarlos a él. Entonces,
ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے۔ ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو۔ بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے۔ ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان اور اس سے متعلق ایک پروٹین کے بارے میں۔ دنیا میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پھیپھڑوں کا سرطان بتائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 افراد کا سرطان سے ہلاکت کی وجہ کینسر کی رسولی کا جسم میں پھیل جانا ہے۔ اس لیے ایسی تھراپی کا دریافت کرنا کہ جس سے سرطان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے انتہائی ضروری ہے۔ کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے TIM1 نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے، تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں۔ ایما کا کہنا ہے کہ TIM1 نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے۔
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں۔ ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلاً دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے۔ اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ TIM1 نامی پروٹین کے منفی اثرات کو روکا جا سکے۔
This is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy to target...
یہ تحقیق ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن اس کا ہدف ایک ایسی تھراپی کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس مالیکیول کو نشانہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو پھر سے فعال کرے۔ اس سے اصل میں پھیپھڑوں کے کینسر کا دوسرے حصوں تک پھیلنا بند ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ریسرچر ایما سمتھ کے۔ اس TIM1 نامی پروٹین کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ جرنل سیل رپورٹس میں شائع ہوئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ، انجینئر نیلسن۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے۔ ہماری نشریات ابھی جاری ہیں، آپ سنیے۔ ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر۔